salawat. الذي كذب وتولى صلوات حضرت محترم نظم ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلے گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو جہاں رکی تھی وہ مرحلہ یہ تھا کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہی نظم ہدایت ہے. یہ نظام کائنات نظم ہدایت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا کل کی گفتگو کی تلخیص کہ امن ربکما یا موسیٰ تمہارا رب کون ہے, تو فرمایا سورہ طہٰ 20 سورہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ھدا, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا اور ہر شے کی ہدایت کی. ہر شے کو خلق کیا اور ہر شے کی ہدایت کی. کل میں آپ کی خدمت میں آیتیں پڑھ رہا تھا. سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا وآوحا فی کل سماء امرہا, اللہ نے ہر آسمان کو وحی کے ذریعے اس کا فریضہ بتلا دیا. یہ فطری ہدایت ہے کہ آسمانوں کو کیا کرنا ہے, ہر آسمان کو یہ بتلا دیا گیا. سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون, حق نہیں ہے سورج کو کہ وہ, یعنی عجیب و غریب مرحلہ فطر ہے, توجہ فرمائی کا کس طریقے سے فطری ہدایت کی گئی. سورج کو لشم تو یمبنی رہا انتو دیگر قمر, سورج تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے یا چاند کو پکڑ لے جا کر. واللیل سابق النہار, رات کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دن کے حصے میں داخل ہو جائے. وکل فی فلک یسبحون, ہم نے ہر ایک کی فطری ہدایت کر دی, ہر ایک اپنے اپنے محور پر گردش کر رہا ہے. تو یہ وہ فطری ہدایت ہے جو پروردگار نے پوری کائنات میں رکھی. دیکھو بھائی, موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے اور آرام آرام سے سنتے چلنا, اس جگہ سلسلہ فکر بہت دور جانا ہے, اس سلسلہ فکر کو بہت دور جانا ہے. تو ہم نے ہر شے کی فطری ہدایت کر دی. بھائی کی بات تو طے ہو گئی نا. دیکھو بھائی, اب یہ فطری ہدایت جمادات کی بھی ہے, نباتات کی بھی ہے, حیوان کی بھی ہے اور انسان کی بھی ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آسمانوں کی نہیں, فطری ہدایت جانور کی بھی ہوئی ہے. گھوڑا گوشت نہیں کھاتا, گھاس کھاتا ہے. شیر گھاس نہیں کھاتا, گوشت کھاتا ہے. دونوں کی فطری ہدایت دو طریقوں سے کی. عقاب گوشت کھاتا ہے, کبوتر گوشت نہیں کھاتا. میں دیکھ رہا ہوں نا کہ کس طریقے سے ان کے مزاج میں ہدایت فیڈ کر دی گئی. اب یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا تاکہ نوجوان دوست اور بچے اس بات کو سمجھ لیں, ہدایت کو ٹھیک کر دیا گیا. تو جمادات, نباتات, حیوانات, انسان. جمادات پتھر, آرام سے سننا. میں نے ایک بات اتنی مرتبہ کہی ہے کہ میرے سامعین میں سے بیشتر کو یاد ہوگی, لیکن اب بات آ گئی ہے تو سنتے جاؤ. فکر کو دور جانا ہے, سلسلہ فکر طویل ہے. جمادات پتھر پہلا, نباتات دوسرا, حیوانات تیسرا مرحلہ ہے, انسان چوتھا مرحلہ ہے. بھائی یہی تو ہے نا. تو اب پہلا یاد رکھو گے نا, پہلا جہاں بٹھا دو وہاں بیٹھا رہے. وہ اپنی مرضی سے حرکت تو نہیں کر سکتا. پتھر کو اگر کہیں رکھ دو, بدھ کو اگر کہیں رکھ دو, وہ بیٹھا رہتا ہے. تو پہلا بیٹھا رہے گا جہاں بٹھا دو, ٹھیک ہے. دوسرا نباتات, ان کو قرار نہیں ہے, کبھی زمین پہ ہے کبھی پہاڑ پہ ہے. اچھا بھائی, تمہیں تیسرے کو بھی طے کرتے چلے. جانور, سمجھ رہے ہو نا بات کو, جانور خود کھائے اپنے والوں کو کھلائے. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ جانا ہے انسان تک، اور انسان تک جانے کے لیے ان مراحل کو طے کرنا ضروری ہے. اچھا بھائی، تو جانور خود کھاتا ہے، تیسرا اور اپنے بارے میں وہ کھلاتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا، اسے سماج کی یا معاشرے کی فکر نہیں ہوتی. اب جانور کا تو کمال ہے، بے نیاز ہے جانور، اب تم سے بہتر کون جانے گا بھائی؟ بھوک لگی کھانا کھا لیا، ٹھیک، جو اس کے مزاج میں فیڈ ہوا ہے بھوک لگی کھانا کھا لیا. جب جانور کو پیاس لگی پانی پی لیا، تھک گیا بیٹھ گیا، تھک کے اٹھا گیا پھر کھڑا ہو گیا. بھائی یہی تو ہوتا ہے جانور میں، یہی ہے نا مزاج کا. اچھا بھائی یہاں سے اٹھا وہاں چلا گیا، وہاں سے اٹھا وہاں چلا گیا، یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھ گیا. جانور ہے نا، بس یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں. جانور ہے تو جو میں توجہ رہے، جو فطرت میں دے دیا پروردگار نے وہ فطرت کے اندر محفوظ ہے، اور یہی فطری ہدایت انسان کے بھی کی موضوع ہے، اور اس موضوع کو بہت غور سے سنتے چلنا. فطری ہدایت فطرت اللہ، سورہ روم تیسواں سورہ قرآن کا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. ہم نے انسان کو اپنی فطرت سے پیدا کیا ہے، دیکھے نا وہ فطرت جو اللہ چاہتا تھا وہ انسان کو عطا کر دی. یعنی عجیب بات یہ کہ دنیا میں ہر آنے والا بچہ معصوم آتا ہے یا نہیں، تم بتاؤ. روایت بھی ہے کلو مولودین، اور ہر ایک نے لکھی ہے، کنٹروورسی بھی نہیں ہے اس روایت میں، کلو مولودین یولد ولد فطرہ، ہر آنے والا بچہ معصوم آتا ہے، فطرت اسلام پہ آتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ جسے ہم بھیجیں گے، یہ اشارہ ہے کہ جسے ہم بھیجیں گے وہ معصوم آئے گا. بھائی اب عجیب بات ہے، ایک روایت سن لی تو دوسری روایت بھی سنتے جاؤ. ہم نے لکھا، میں حدیثیں پڑھنے کا بہت کم قائل ہوں اور بہت کم آدمی ہوں، لیکن روایت آگے تو سنتے جاؤ. جب ماں بچے کو جنم دے تو وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتی ہے جیسے درخت بچوں سے پاک ہو جائے، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. بھائی تمہاری خدمت میں اس روایت کو پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جب پیدا کرنے والی ماں بچے کو پیدا کر دے تو گناہ ختم ہو گئے. بھائی کیوں ختم ہو گئے؟ اس لیے ختم ہو گئے کہ آنے والا معصوم ہے، اور اس کے لیے ایک گور کو ایسا بنانا ہے جو معصوم ہو. تو آنے والے معصوم کی تربیت معصوم گور کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اب کائنات کا سب سے بڑا معصوم محمد ہے، وہ جس گور میں تربیت ہے کیا معصوم نہیں ہوگی؟ بہت توجہ رکھنا، اتنا بہت توجہ ہے، اتنا علائن اگر ہوگا. پھر واپس چلو آئے کی طرف، ہماری ذمہ داری ہے کیا ہدایت کرو، ہر ایک کو ہدایت دینا. ان علینا للہدیٰ و ان لنا للآخرۃ والأولیٰ. بھائی بہت کون سی میٹنگ جملے ہیں دو پرانی مجید کے سورے کے، سورہ بنائے تیسرے پارے کا سورہ ہے. ان علینا للہدیٰ، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہدایت کریں. بہت آرام سے سننا، ہمارا فرض ہے، فریضہ ہے ہمارا کہ ہم ہدایت کریں. بھائی ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اور یہ حق ہے ہمارا کہ دنیا ہماری ملکیت ہو، آخرت ہماری ملکیت ہو. یعنی پہلے پروردگار نے اپنے فرض کا اعلان کیا، بعد میں اپنے حق کا اعلان کیا. اس پورے گلوبل سوسائٹی میں، پوری دنیا میں آج جو جھگڑا ہے وہ حق اور فرض کا ہے. ہر انسان کے کچھ حقوق ہیں معاشرے پر، اور ہر انسان کا کچھ فریضہ ہے جو معاشرے میں ادا کرنا ہے. ہر انسان حق مانگنے کے لیے تیار ہے، فرض کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس سمجھ رہے ہو کیا بات؟ سطح عمومی سے بہت زیادہ بلند ہوگی، ایسا تو نہیں ہے. پر دیکھو، ایک حق ہے، جو تمہیں حاصل ہے اور ایک تمہارا فرض ہے جو تم پورا کرو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو جھگڑا پوری دنیا میں, چھوٹی سوسائٹیاں ہوں بڑی سوسائٹیاں ہوں, چھوٹے ملک ہوں بڑے ملک ہوں, سپر پاورز ہوں, سب میں جھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ سب کو حق چاہیے, کوئی فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا بھائی بنیادی حق کیا ہے؟ بنیادی حق کیا ہے؟ بولنے کا حق نہیں, پہلا سوچنے کا حق. ہر انسان کے ہاتھ سے لے کے وہ سوچے, اس کی سوچ آزاد ہے. دوسرا بولنے کا حق. تیسرا اپنے نظریے پر قائم رہنے کا حق. چوتھا اپنی اولاد کو اپنے نظریے پر قائم رکھنے کا حق. پانچواں, میں توجہات مقبول ہیں, پانچواں شہری اور ملکی وسائل کو استعمال کرنے کا جائز حق. کل جب تم مجلس سن رہے تھے نا, تو وعدے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ سن لو نا, یہ حقوق شہری وسائل کو اور ملکی وسائل کو جائز طریقے سے استعمال کرنے کا ہر ایک کو ہے. مجلس ہوتی رہی اور ازادار اندھیروں میں مجلس سنتے رہے. اب میں کیا کروں کہ جس ملک میں نہیں, جس شہر میں انسان کے بنیادی حقوق محدود نہ ہو, وہ کتنا بڑا شہر کیوں نہ ہو, جنگل ہے شہر نہیں ہے. جس ملک میں, جس شہر میں انسان کو بنیادی حقوق حاصل نہ ہو, وہ شہر شہر نہیں ہے جنگل ہے. اور اس شہر کا ہر حکمران جنگلی درندہ ہے. میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے صوبے کے اقتدار اعلیٰ کو کہ اگر وہ توجہ فرمائیں تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے, ورنہ اس مسئلے کو ہم خود بھی حل کر سکتے ہیں. اگر طاقت کی زبان سمجھتے ہو تو طاقت ہمارے پاس ہی ہے. مجھے امید ہے کہ اقتدار اعلیٰ صوبے کا اس موضوع پہ توجہ فرمائے گا اور اقتدار اعلیٰ تک میرا یہ بیان بھی پہنچا دو کہ وزارتیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی, خدمت خلق ہی کام آئے گی. اب یہ تو ضمن کلام میں بات آ گئی تھی تو میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دی, یہ بات عرض کر دی. بھائی ایک حق ہے ایک فرض ہے, بات توجہ رہے. یہ دنیا میں جو جھگڑے ہیں تصادم ہیں وہ کیوں ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم حق مانگ رہے ہیں, فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ عمومی قانون ہے کہ پہلے فرض ادا کرو پھر حق مانگو. بھائی توجہات مت بھول رہے, پہلے فرض ادا کرو پھر حق مانگو. اللہ نے تمہیں نعمتیں دی, تمہیں خلق کیا, تمہاری ہدایت کی, پھر سجدے مانگے. پہلے دیا پھر لیا. ایسا ہے یا نہیں؟ پہلے تمہیں خلق کیا, تمہیں رزق دیا, تمہیں سانس کے لیے ہوا فراہم کی, تمہیں ساری نعمتوں سے سرفراز کیا, پھر سجدے مانگے. پہلے دیا پھر لیا. میرے نبی نے دین پہنچایا پھر اطاعت مانگی. پہلے دیا پھر لیا. آل محمد نے پہلے دین کی حفاظت کی پھر اجر اطاعت مانگا. تو پہلے دو پھر لو. جو بے دیے, میں توجہ رہے, جو بے دیے مانگے وہ فقیر کہلاتا ہے, اور جو دے کے مانگے وہ مومنین کا امیر کہلاتا ہے. برل فکر ہی عجیب ہے. اب پھر واپس چلو, جو جمادات کو دیا تھا وہ بڑھا کر درختوں کو دیا، نباتات کو دیا، اور جو کچھ نباتات میں آ گیا وہ بڑھا کر حیوان کو ملا. بہت توجہ رہے اسی کے سلسلے سے بھی یہاں سے اب آگے جا رہا ہے. جو جمادات کو دیا تھا اس میں اضافہ کیا، درختوں کو دے دیا، نباتات کو دے دیا. جو نباتات کو دیا تھا اس میں اضافہ کیا، اور اضافہ کرنے کے بعد اسے حیوان بنا دیا. جو حیوانوں کو ملا تھا وہ سب انسان کو دیا، اور انسان میں ایک اضافہ کر دیا. یہ وہ منزل تھی جس کے لیے میں نے زحمت دی. حیوانوں میں جو کچھ تھا وہ سب انسان میں ہے، ایک چیز کا اضافہ کیا. اب میرے مولا علی کا ایک جملہ سنو جو نجم البلاغہ میں ہے، اور جاؤ اس کو ویریفائی کرنا. کہنے لگے میں کیا عجیب و غریب، یتکلم باللحن، گوشت سے بول رہا ہے، یسمع بعظمین، ہڈی سے سن رہا ہے، یندرو بشائمین، چربی سے دیکھ رہا ہے. کان ہڈی ہے، زبان گوشت ہے، آنکھوں کے ڈھیر ہے، چربی ہے. کیا کمال کا جملہ ہے میرے علی کا، کہ پوری دنیا کا انسان دیکھو بتا دیا کہ انسان میں اضافہ کیا ہے، اور اسی اضافے تک تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. بس چربی سے دیکھ رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، گوشت سے بول رہا ہے. بھائی کسائی کی دکان سے سارا گوشت لاؤ، ایک جملہ بھی وہ گوشت کچھ کہہ دے تم سے. اچھا ساری دنیا کی ہڈیاں جمع کر لو، ٹھیک ہے نا، وہ ہڈی کچھ سن لے. اچھا ساری دنیا کی چربی جمع کر لو، وہ چربی دیکھ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال نہ چربی کا ہے، نہ گوشت کا، نہ ہڈی کا، کمال کسی اور چیز کا ہے. اب اسے کہاں تلاش کریں گے، وہ ہے کیا؟ بہت توجہ رہے، وہ ہے کیا جو دیکھ رہی ہے؟ یہ کان آلہ ہے سننے کا، کان سن نہیں رہا ہے. یہ آنکھ آلہ ہے دیکھنے کا، آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے. یہ زبان آلہ ہے بولنے کا، یہ خود نہیں بول رہی ہے. تو بھی کون بول رہا ہے؟ تمہاری روح دیکھ رہی ہے، تمہاری روح سن رہی ہے، تمہاری روح بول رہی ہے. بھائی توجہات مت لے، ہر انسان کی، تمہاری سے مراد ہر انسان کی روح دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے چربی سے، سن رہی ہے ہڈی سے، بول رہی ہے گوشت سے. تو جب تمہاری چھوٹی سی روح بغیر وسیلے کے کام نہ کر سکے تو یہ پوری کائنات کا نظم ہدایت کیسے بغیر وسیلے کا ہوگا؟ یہ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی تو کوئی چیز تو ہے تمہارے اندر، کوئی چیز ہے. اب اس چیز تک لے جانا چاہ رہا ہوں، اور اگر میرے ساتھ چل سکو تو آسانی کے ساتھ چلو. موضوع ایسا ہے کہ مجبوری ہے کہ ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے. ہڈی سے سن رہے ہو، ٹھیک ہے نا، چربی سے دیکھ رہے ہو، گوشت سے بول رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو بولنے والی زبان گوشت ہے، وہ نہیں بول رہی، بول رہی ہے روح، وسیلہ. اب کیسے بتاؤں فائزہ؟ چلو بھی تاریخ قرآن کی طرف، اور اب ذرا سی نظم ہدایت اور قرآن، اب ذرا سی توجہ ایک جملے پر قرآن کے. فائزہ سبحتہ و نفختہ فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اے فرشتو جب میں آدم کا پیکر بنا لوں، بہت توجہ رہے، جب میں آدم کا پتلا بنا لوں سجدہ کرو؟ نہیں. پیدا سب وائے کروں جب میں بنا لوں آدم کو تو سجدہ کرو؟ نہیں. پر نفخت و فیہ من روحی جب میں روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین. پاؤ کے معنی جانتے ہو، گر پڑو سجدے میں، جیسے ہی روح پھونکوں فوراً سجدہ کرو، فوراً سجدہ کرو جیسے ہی روح پھونکوں. بھائی عجیب مسئلہ فکر ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو یہ میسج پہنچاؤں کہ آدم بنایا، روح بھی پھونک دی، پھونک دی نا آدم نے، جب روح پھونک دی تو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو. 1500 برس کے بعد کوئی فرشتہ سجدہ کر لیتا، کیا یہ سجدہ ویلڈ ہوتا؟ کیوں فوری کرنا ہے نا، یہ فوری کہاں سے نکالا؟ فا فائدہ سبحتہ و نفخت فیہ من روحی فا قعوا لہ ساجدین. فا فوراً قعوا لہ ساجدین، گر پڑو سجدے میں آدم کے سامنے. میں رک جانا یہاں پر، فقعوا لہ ساجدین، جب میں روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کرو. یہ نہیں ہوگا کہ روح پھونکنے کے 15000 برس کے بعد سجدہ کرو. فا کا مطلب یہ ہے فوراً. اب فوراً کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ فقعو میں توجہ رہے اس لیے کہ یہ جملہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے سننے والوں تک پہنچ جائے ایلا سبوائے تو ہوں وہ نفق تو پیے مل روحی فا آؤ لہو ساجے دن گر پڑو سجے میں فا فا کے معنی فوری اب بتلاؤ پوچھتے ہیں کہ یہ علی کی بلا فت خلافت کہاں تک ثابت ہے اب میں بتاؤ من کن تو مولا ہو فا ہاضا علی المولا فا سمجھ میں آ گیا فیضا سوائے تو ہوں و نفق تو فی ہے من روحی فا آؤ لہو ساجے دن سجدہ کرو جب روح آ جائے جب سجدہ کرنا روح کے پہلے مٹی کا پتلا ہے سمجھ رہے ہو روح آنے سے پہلے آدم کا جسم کیا ہے بھائی مٹی کا پتلا ہے روح آئے گی تو وہ اس قابل ہوگا کہ اسے سجدہ کیا جائے بھائی میری سمجھ میں نہیں آیا ان والا بیٹھے قرآن کیا آیا سنو وہ جل ناس لل ردی بے بکا تھا مبارکن و ہدن للعالمین ہم نے کائنات پہ سب سے پہلا گھر بنایا کائنات نے سب سے پہلا گھر بنایا خانہ کعبہ کو مکے میں ہے وہ ترجمہ کروں آیت کا وہ مبارک ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے ٹھیک ہے نا تو کائنات کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے خانہ کعبہ جب پہلا گھر ہے تو پہلے ہی دن سے سجدہ کروا دے بیت المقدس کی طرف سجدہ ہو رہا ہے دوسری طرف سجدہ ہو رہا ہے بھائی جب پہلا گھر ہے تو اس کی طرف سجدہ کروا دے کہا نہیں بھائی توجہ رہے نہیں اگر پہلے سجدہ کروا دوں گا تو مٹی کے مکان کو سجدہ ہوگا کعبے میں روح آ جانے دو پھر سجدہ کرواؤں گا یہ مسائل ہیں جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اپنے موضوع کے عنوان کے تحت پیش کرنا چاہ رہا ہوں اچھا بھائی تو اب روح بھی آ گئی اس جسم میں ٹھیک ہے نا تم سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا اس بات کو اب ذرا مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں پھر قرآن مجید کی طرف لے چلوں سننا بھائی یہ جسم کہاں سے آیا مٹی سے کسی کو اعتراض ہے جسم مٹی سے آیا ارے بھائی روح کہاں سے آئی آسمانوں سے اچھا یہ میں نے جو کہہ دیا نا کہ آسمانوں سے آئی تو تمہیں حق ہے کہ مجھے چیلنج کر دو اور میں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے تو کہا میرے سپورٹ میں آیت ہے قرآن ہے تو جسم آیا مٹی سے سب کو معلوم روح آئی آسمانوں سے تمہیں ضروری چاہیے تنزل الملائکۃ والروح تنزل الملائکۃ والروح روح اترتی ہے تو روح اتنی انتہائی بلندیوں سے جسم ابھرا انتہائی پستی سے تو ایک چیز انتہائی بلند ایک چیز انتہائی پست اب ان دونوں کو جوڑ کے کون رکھے کوئی نہ کوئی جوڑنے والا تو چاہیے ورنہ روح اوپر چلی جائے گی جسم مٹی میں مل جائے گا تو کوئی جوڑے تو کہا ہاں ایک چیز ہم نے رکھی ہے ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها قسم ہے نفس کی کہ ہم نے کتنا اچھا بنا دیا نفس کو ہم نے کتنا اچھا بنا دیا اور ہم نے اسے نیک و بد دونوں سمجھا دیے قد افلح من زکاها اب یہ نفس ہے جو جسم اور روح کو جوڑ کے رکھتا ہے ورنہ دونوں ایک دوسرے سے منفصل ہو کر فضاؤں میں روح فضاؤں میں چلی جائے جسم مٹی میں مل جائے نفس سے روکا ہوا ہے اب جب تک روکے رکھے نفس اس وقت تک زندہ ہے انسان اور جس دن نفس چلا جائے انسان مر گیا پڑھے لکھے ہو نا میری اس بات کو مان رہے یعنی یہ سارا جو کمال ہے زندگی کا یہ نفس کا کمال ہے روح کی جگہ محفوظ ہے روح کی جگہ انسان دیکھو بھائی اب فلسفہ موت حیات بیچ میں آ گیا ہے تو جملہ سنتے جاؤ آدمی مر گیا کیا مر گیا نفس مرا کیونکہ جسم تو موجود ہے مرنے کے بعد بھی جسم تو رکھا ہوا ہے اچھا میں نے کہا شاید روح مر گئی ہو کہا روح تو مر ہی نہیں سکتی میں نے پوچھا بزرگوں سے علماء سے کہ بھائی شاید روح مر گئی ہو میں جسم تو رکھا ہوا ہے سامنے شاید روح مر گئی ہو. کہا روح تو مر ہی نہیں سکتی. میں نے کہا کیوں روح نہیں مر سکتی؟ کہنے لگے یہ سالو نہ کہ روح پورے بنی اسرائیل کوئی روح بن امر ربی. لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ کہتے ہیں روح اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر ہے. اور جو اللہ کا امر ہو اسے موت نہیں آ سکتی. یہ ملا عجیب ہے, یہ ملا عجیب ہے. کہتا ہے کہ امر کو موت نہیں آ سکتی, تو پھر صاحب الامر کو موت کیسے آ جائے گی؟ روح اپنی جگہ محفوظ یہاں بھی گئی ہو, جسم اپنی جگہ محفوظ, تو سب کو معلوم ہے کہ موت آئی نفس کو, یہی تو ہوا. اس پورے ٹرائنگل میں جسم روح نفس مرا ہے نفس, یہی تو سبب ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. کل روح تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے, کل جسم بھی نہیں ہے کہ جسم کو موت ہے یا روح کو موت ہے. کل نفس موت کس کو ہے؟ نفس کو. تو جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں, اور جس دن میرے نفس کو نکال لو میں مر جاؤں گا. بھائی یہی ہے نا, بہت توجہ رکھنا, خدا کی قسم بہت توجہ رکھنا. جس وقت تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں, اور ادھر میرا نفس گیا میں مر گیا. تو نفس زندگی کے لیے نفس کو ساتھ رکھنا ضروری ہے. زندگی کے لیے نفس کا ساتھ ہونا ضروری ہے. قرآن نے جب علی کی تعریف کی تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ علی عقل رسول ہے, علی روح رسول ہے, علی جسم رسول ہے, علی شعور رسول ہے, علی ادراک رسول ہے. کہا علی نفس رسول ہے, علی نفس رسول ہے. اور موت اگر نفس کو آ جائے تو انسان مر جائے. علی ہے محمد کا نفس, اگر محمد سے علی کو جدا کرو گے تو رسالت مر جائے گی, پتلا رہ جائے گا. یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا. نہیں بھائی اب ایک جملہ اور سنو جو تمہارے کام کا ہے, لیکن مجھے پھر واپس جانا ہے, پھر واپس جانا ہے. لیکن یہ جملہ تمہیں کہہ دوں پھر واپس جاؤں گا. تو اب علی ہے نفس رسول. اب اگر علی کو نفس کو محمد رسول اللہ سے الگ کرو گے تو رسالت تو مر جائے گی نا, رسالت مر جائے گی. اسی لیے حیات رسالت کے لیے ضروری ہے کہ جہاں محمد ہوں وہاں علی ہوں. بھائی یہی سبب ہے کہ ہم نے کلمے میں بھی محمد رسول اللہ کے بعد علی المری اللہ کہا, اور آزان میں بھی محمد رسول اللہ کے بعد علی المری اللہ کہا. میں نے زحمت دی اور اب فیصلہ فکر اس مقام سے کچھ اور آگے بڑھ رہا ہے. وہ نفس وما سواہا فالحمہا فجورہا وتقواہا. نفس سمجھ گئے نا کہ نفس کتنی اہم چیز ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے آواز دی قد افلح من زکاہا. میں نے کبھی کہا تھا اور اپنی تقریر سے جملہ اقتباس کر رہا ہوں کہ قد افلح من زکاہا, اس کا ترجمہ تم قرآنوں میں جا کے دیکھنا, ترجمے والے جو مل جائیں ٹھیک ہے نا, ان میں جو ترجمہ کیا. میں اس ممبر کی ذمہ داری سے ترجموں سے اختلاف کرتا ہوں. جانتے ہو کیا ترجمہ کیا؟ قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک, یہ ترجمہ کیا گیا ہے. میں اس ترجمے سے اختلاف کرتا ہوں اور میرے پاس دلیل ہے اختلاف کرنے کی. قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. بھائی اگر نفس کو پاک کرنے کی صلاحیت خود میرے اندر ہوتی تو ہدایت کی ضرورت کیا تھی؟ اگر میں خود اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہوتا تو نفس میں ہدایت کی ضرورت کیا تھی؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہم نے رسول کو بھیجا ہے جو تمہارے نفسوں کو پاک بنائے گا. تم پاک کرواؤ گے وہ پاک بنائے گا, تم پاک کروانے والے وہ پاک بنانے والا. اب آیت پوری ہو جائے تو بہتر ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ تمہارے سامنے آیات پڑھے گا वो आयत पढ़ने वाला, तुम आयत सुनने वाले, वह जो दक्की ही और तुम्हें पाक बनाएगा, तुम पाक बनने वाले, वो पाक करने वाला, दो बातें हो गई ना। वह जो अल्ले मुहूल किताब और वो तुम्हें किताब की तालीम देगा, तुम तालीम लेने वाले, वो तालीम देने वाला, वह हिकमा और वह हिकमत भी तालीम देगा, तुम तालीम लेने वाले हो, तालीम देने वाला। तो अब इतनी बात तो तय हो गई कि वो तिलावत करने वाला तुम तिलावत सुनने वाले, वो तस्किया करने वाला तुम तस्किया करवाने वाले, वो तालीम देने वाला तुम तालीम लेने वाले, न वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। न वो तुम जैसा न तुम मुझ जैसे। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ पूरी मिल्लत इस्लामिया से कि भाई रसूल आया तस्किया करने के लिए, अब मुझे बताओ कि जो लोग आए रसूल के बाद उनमें से उन्होंने कितनों का तस्किया किया? एक सवाल है, रसूल के बाद जो लोग आए उन्होंने कितनों का तस्किया किया? भाई मुझ तो पता किए, जमीनें जीती अकीदे हार गए। इस जुमले की तशरीह कभी फिर पूछना कि मैंने क्या कहा, जब रोम और ईरान फतह हुए हैं ना, तो बहुत से अकीदे मुसलमानों में दाखिल हो गए, तो जमीनें तो जीती लेकिन अकीदे हार गए। कोई न था तस्किया करने वाला, भाई बहुत तवज्जो रहे, कोई न था तस्किया करने वाला। आज आज ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहा हूं, बस एक जुमला सुनो तस्किया पर और फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। आज की ग्लोबल सोसाइटी, सदर और वजीर आजम जवान हो, बूढ़े हों, सेहतमंद हों, मरीज हों, अच्छे हों, बुरे हों, हर किसी के होते हैं ना। सदर और वजीर आजम ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहा हूं, बैठ गए तो गालियां दो, तनकीद करो, दुश्मन तराजी करो, कुछ करो, वो चिपक के बैठे रहेंगे। अच्छा है या नहीं? बैठ गए ना, एक मतलब सदारत की कुर्सी पर या वजारत उज़्मा की कुर्सी पर, कहीं भी हो तो चिपक के, ग्लोबल मुस्लिम ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। तो अब वो चिपक के ऐसा बैठा कि उसे मोदी हटाए तो हटे, हटता नहीं है भाई, बहुत तवज्जो है, तो क्यों बैठ गया? इसलिए तस्किया नहीं है, चिपक के इसलिए बैठा हुआ कि तस्किया नहीं है। अच्छा भाई छोड़ो जो बैठे हुए हैं, आज अगर किसी से कहा जाए कि जनाब आपको हम सदर बनाना चाहते हैं, बूढ़ा भी हो तो खुश हो जाएगा, गर्दन हिल रही हो ना फिर तो खुश हो जाएगा। सलावत, अच्छा हमने बूढ़े सदर देखे हैं अपने मुल्क में, हमने अपने मुल्क में बूढ़े बूढ़े सदर भी बहुत से देखे, तो गर्दन हिल रही है, लेकिन ये कि सदर बनाया जा रहा है आपको, हाँ खुश है, वजीर आजम आपको बनाया जा रहा है, खुश है, ठीक है ना। तो कितना लालच है इन दुनियावी ओहदों का, पहुंच गए जब खुश, ऑफर किया जाए दुनिया का कोई इंसान है तो उसे सदारत दी जाए वो मना कर दे? खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं कि कोई नहीं, इसलिए लालच हरेक में, नफ्स हरेक में। जब है तो अब जुमला सुनो, पूरी तारीख इंसानियत में अकेला अली है कि मदीने वाले मदीने वाले खिलाफत देने आए, कहा चले जाओ अकेला, अकेला अली है, मदीने वाले आए कि अली हम तुम्हें खलीफा बनाने के लिए आए हैं, हमसे खिलाफत ले लो, तो दूसरियों से मिलने वाली खुदाई न ले। वो मदीने वालों की खिलाफत लेगा, कहा चले जाओ। बस सुनो भाई, अब मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अब मैं बड़े नाजुक मरहले में दाखिल हो गया और नज़्म हिदायत और कुरान के उनवान को अब यहां से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। या अली हाथ बढ़ाओ, हम बयात करेंगे। देख रहे हो अली कमाल की शख्सियत है, अब दुनिया जिल्लुन ज़ाइल, अली के खुतबे का जुमला है कि दुनिया साय की तरह है, अगर चलो तो पीछे पीछे आएगा और अगर पकड़ो तो आगे आगे भागेगा। भाई ये अली कह सकते हैं, अली अली, अब दुनिया जिल्लुन ज़ाइल, दुनिया क्या है, ये इख्तदार क्या है, ये साया है, उसके पीछे जाओगे वो आगे भागेगा और अगर मुंह फेर के जाओ पीछे पीछे आएगा, ठीक है ना। अली 20-22 साल बैठे रहे या नहीं मुंह फेर कर, और हुकूमत देने वाले आए या नहीं? या अली हाथ बढ़ाओ, हम बयात करेंगे। अब अली मदीने की गली में है, جا رہے ہیں، ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے، پیچھے کر لیا ہاتھ کو اور کہنے لگے کہ میں تمہاری بیعت قبول نہیں کروں گا۔ تین دن ایسا ہوا، تین دن، یا علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے۔ بھائی اب علی تین دن گھر میں تو نہیں بیٹھے رہے نا، بار بار نکلتے رہے، اندر جاتے رہے، جب نکلے مجمع ہے مسلمانوں کا، مجمع ہے وہ جو کنگ میکرز ہیں ان کا مجمع ہے، علی ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ کہا نہیں، جانتے ہو تیسرے دن کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ یا علی اگر تم نے ہماری بیعت نہیں کی، قبول نہیں کی، تو ہم قیامت میں تمہارے بھائی رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم علی سے ہدایت لینے آئے تھے، علی نے ہدایت نہیں کی۔ جیسے بھی تھے نظم ہدایت کا وارث سمجھ رہے تھے علی کو، جیسے بھی تھے علی کو نظم ہدایت کا وارث سمجھ رہے تھے۔ اچھا کہا، تم ہدایت لینے کے لیے آئے ہو؟ میں تو سمجھاتا حکومت لینے آئے لینے اگر آئے ہو تو اب ہدایت کی بیعت گلی میں تو نہیں ہوگی، چلو رسول کی مسجد میں۔ بھائی سننا، نظم ہدایت اور قرآن، چلو بھائی رسول کی مسجد میں چلو۔ آئے پورا مجمع پیچھے پیچھے آیا۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب علی آئے تو ممبر رسول پر اس مقام پہ جا کر بیٹھے جس مقام پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے، ورنہ اس سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ احترام رسالت میں وہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی، نیچے والے زینے پہ آ گئے۔ بعد والوں نے اس جگہ کا بھی احترام کیا اور نیچے چلے گئے، بعد والے زمین پہ آ گئے۔ یہ طریقہ رائج رہا ہے، اور مورخین نے تو یہ بھی لکھا کہ بھائی اچھا ہی ہوا کہ علی وہاں چلے گئے، ورنہ اب تو خندق کھودنی پڑتی۔ ٹھیک ہے نا، میں سن لو، سلسلہ کلام بہت طویل نہیں ہے اور میں اس مرحلے تک آ گیا جس مرحلے پر بات کو اختتام پذیر ہو جانا، اس مقام پہ جا کے بیٹھے۔ جب بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ چوبے ممبر کو تھاما اور ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ میں صرف ایک جملہ پڑھوں گا، وہ خطبہ کبھی پھر صحیح، بہت طویل خطبہ، چھوٹے سے مراد سات آٹھ سطر ہیں، تو میں تو ایک جملے کو مثال کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹھنے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کیا اور کہنے لگے الحمد للہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، شکر ہے اللہ کا کہ آج حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ شکر ہے اس اللہ کا، حمد ہے اس اللہ کی کہ آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ علی نے اپنے آپ کو حق کہا جبکہ رسول بھی علی کو حق کہہ چکے ہیں، ذہن میں رکھنا، اس حق سے بعد میں کچھ کام لینا ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، یہ کہہ کر علی سر جھکا کے بیٹھ گئے، بہت توجہ رہے، یہ کہہ کے علی سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ پھر سر اٹھایا اور ابھی بیعت نہیں لی۔ بیٹھنے کے بعد سر اٹھایا اور کہنے لگے بیعت سے پہلے یہ بتلا دو، بھائی سننا، یہ علی کہہ سکتے ہیں کہ کل مجھ میں کیا کمی تھی جو آج پوری ہو گئی، اور کل میں نے میرے اندر کون سا کمال تھا جو نہیں تھا، آج وہ کمال آ گیا۔ کہا یا علی کمی تو تم میں نہ کل تھی نہ آج ہے، اور کمال کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو مسکرا کے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ میں نہیں بدلا، تم بدلے ہو۔ میں نہیں بدلا، تم بدلے ہو۔ بھائی بات تو واضح ہو گئی نا، اگر بات واضح ہو گئی تو اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور اب میں یہی تمہیں روکوں گا، یعنی بتلا دیا کہ جو معصوم ہو وہ نہیں بدلتا، جو فاسق ہو اس کا کردار بدلتا ہے۔ معصوم کا کردار بدلا نہیں کرتا, اور جو جس کا کردار نہ بدلے وہی نظم ہدایت کا وارث ہوگا. مقام رسالت پہ جا کے بیٹھ گئے, توجہ کرنا توجہ کرنا, جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں توجہ کریں. آ کے بیٹھ گئے, کہاں بیٹھے؟ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. یہ جملہ کہا اور ریفرنڈم کرا لیا کہ میں نہیں بدلا تم بدلے ہو. ان کا ہاں یہ علی کمال تمہیں کل بھی تھا اور آج بھی ہے, کبھی کل بھی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے. کہا اچھا اب بیعت کرو, ہاتھ بڑھا دیا, اب بیعت کرو. بھائی توجہ رکھنا, پہلے زینے پر نہیں بیٹھے, دوسرے پر نہیں بیٹھے, اس مقام پہ آ کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. توجہ, لوگ خلافت دینے آئے تھے چوتھی, لوگ خلافت دینے آئے تھے چوتھی, اور علی نے مقام محمد سے بیٹھ کر بیعت لے کر یہ بتایا کہ یہ چوتھی نہیں ہے پہلی ہے. سر کو جگا کے بیٹھ گئے, لوگوں میں سرگوشی شروع ہوئی, ایک دوسرے سے کہنے لگا, دوسرا تیسرے سے کہنے لگا, سرگوشی ایک مطلب سر اٹھایا اور کہنے لگے ماں حاضر نجوا بہنا ہے جی تم. بھائی یہ تو بتاؤ سرگوشیاں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم عجیب مرحلے فکر ہے. اب علی کو سمجھو, اور اگر علی کو سمجھ لیا تو نظم ہدایت سمجھ میں آ گیا. ماں حاضر نجوا بہنا ہے جی تم, یہ تو بتاؤ کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی جری اور دلیل سب اس کا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں تو یا علی تم اس مقام پہ جا کر بیٹھ گئے جو مقام میں محمد تھا, تم اس مقام پہ جا کے بیٹھ گئے جو محمد رسول اللہ کا مقام تھا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مطلب علی نے منبر کی لکڑی پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے ماں حاضر آواز ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے تو محمد کے کندھوں پہ اپنے قدم رکھے ہیں. لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھو ممبر میرے لیے تو بہت محترم ہے, آتا ہوں تو سن کے بیٹھتا ہوں. اب رسول بھی یہی ہے کیونکہ نسبت ہے اور ہم نسبتوں سے مارے ہوئے لوگ ہیں, تو اب نسبت ہے ممبر رسول تو ہم سن کے بیٹھتے ہیں. علی نے کیا کہا؟ نہ حاضر آواز ان لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا ہے؟ لکڑی کے تختے کا میں توجہ رہے, یہ جملہ تاریخ آل محمد میں کل دو مقام پہ, کل دو مقامات پہ. ایک تو علی نے ممبر کو کہا لکڑی کے تختے, اور سید سجاد جب یزید کے دروازے گئے ہیں, مسائل تک نہیں آیا. میں تو اب جاؤں گا, اب وقت نہیں ہے مسائل کی طرف چلا جاؤں گا. کتنے جملہ تو سن لو, سید سجاد جب دربار میں گئے اور خطبہ دینے کے وقت آیا تو کہنے لگے یا یزید ہر تازن علی ان الفا اعلی حاضر آواز و ابئی نے رحم منانا, یزید کیا اجازت ہے کہ میں ایک لکڑی کے تختوں پر بیٹھ جاؤں جن پر رکھا ہوا تھا, اور بتاؤں لوگوں کو بتا دوں کہ میں کون ہوں؟ لکڑی کے تختے. بس علی کہہ رہا ہے یہ ممبر ہی لکڑی کے تختے ہیں, علی کا پوتا علی ابن الحسین کہہ رہا ہے کہ یہ ممبر ہی لکڑی کے تختے. بتلا دیا کہ میرے گھر میں ہو تو ممبر ہے, تمہارے گھر میں ہو تو لکڑی کا تختہ ہے. بس
بس میری گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن میں مجبور ہوں. اب جب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو کبھی کبھی بغیر رب کے لیے سن لیا کرو. یہ لکڑی کے پتے کا ہے، میں نے تو دوست محمد کا قدم رکھے. سمجھتے ہو دوست محمد کیا ہے؟ محمد کا کندھا. سمجھتے ہو کیا ہے؟ میں نے محمد کے کندھے پر سلام اللہ علیہ قدم رکھے ہوئے. بھائی اگر محمد کا کندھا سمجھ لو تو بات مکمل ہو جائے گی. اور صاحب فہم ہو نا، بہت غور سے سن رہے ہو، بہت توجہ سے سن رہے ہو، تو یہ بات سن لو اور مجھے جا کر کے دو. جب رسول گئے نا معراج میں تو رسول نے خود کہا کہ جب میں جا رہا تھا تو 1000 مرتبہ ایک مومنی سے آواز آئی، حبیب اور قریب آ جا. کائنات کی وسعت کا اندازہ لگاؤ، 1000 مرتبہ ایک مومنی، ایک مومنی اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. اور رسول کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ میں نے اتنا فاصلہ طے کیا جتنا زمین اور آسمان میں. اس وسیع کائنات کو دیکھ کر میرے دل میں تحقیق پیدا ہو گئی. رسول سنا رہے میرے دو بند کام رہے تھے. جب میں عرش پہ بلند ہوا اور جب پل کی آخری منزل، مادری پل کی آخری منزل آ گئی، تو ایک مرتبہ میری سانس رک رہی تھی جیسے سے. تو میرا رسول کہہ رہا ہے یہ خدا میری سانس رک رہی تھی جیسے سے. ایک مرتبہ کوئی دست قدم نکلا کہیں سے، کوئی ہاتھ نکلا اور وہ میرے سانے پہ آ گیا. جیسے یہ ہاتھ میرے سانے پہ آیا میری دہشت ختم ہو گئی. اب میں اپنی زبان سے خدا کی قسم کچھ نہیں کہوں گا، لیکن علامہ ابن ابی الحبیب معتمدی کا جملہ ایک شعر تمہیں پہنچاؤں گا. بھائی اللہ نے ہاتھ رکھ دیا محبت کا رسول کے چھانے پر، کہنے لگے معتمدی، کہنے لگے وہ علیم واضع اقدامہ فی محل بضع اللہ جگہ. علی کا کمال تو دیکھو کہ معراج کی شب میں جہاں اللہ نے ہاتھ رکھا تھا وہاں علی نے اپنے پاؤں کو رکھ دیا. اب خدا کے نہ ہاتھ ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، جسے چاہے اپنا ہاتھ بنا لے، جسے چاہے اپنا پاؤں بنا لے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس توجہ رکھنا، اس لیے گفتگو اپنے مرحلے میں داخل ہو گئی، آخری مرحلے میں. اور اب ایک ہی جملہ کہوں گا اور تم سے اجازت لوں گا. بھائی یہ تو علی کا، بھائی توجہ رہے علی کا پاؤں ہے جو دوست محمد تک گیا. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ نجیب البلاغہ میں جا کے دیکھ رہا. آخری جملہ سنو اور میں مسائل کی طرف چلا جاؤں. نجیب البلاغہ علی سفین کے سفر میں منزل ذیقار پہ بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی جوتی تاک رہے تھے، اور اتنے پیوند لگ چکے تھے جوتی میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا کہ یا علی اب جوتی تو بدل لی، یہ تقریب تمام ہو گئی، تقریب ختم ہو گئی، یا علی اپنی جوتی تو بدل لی. شرم آتی اسے دیکھ کر، سر اٹھایا اور کہہ رہے کہ ابن عباس میری یہ پھٹی ہوئی جوتی تمہارے تخت حکومت سے بہت بلند ہے. میری یہ پھٹی ہوئی جوتی تمہارے تخت سلطنت سے بہت بلند ہے. خدا کی قسم کی جملہ میری سمجھ نہیں آیا کہ علی اب تک علی کے تخت سلطنت سمجھ رہے ہو؟ علی کی حکومت کتنی بڑی تھی معلوم ہے؟ عراق علی کی حکومت میں، سعودی عرب علی کی حکومت میں، خلیجی ریاستیں علی کی حکومت میں، مسقط تک، مصر علی کی حکومت میں، اردن علی کی حکومت میں، شام علی کی حکومت میں، ایران علی کی حکومت میں، یہ تمہارا بلوچستان علی کی حکومت میں. زمین دیکھیے کتنی بڑی ہے، تو پھر اس کی سلطنت کتنی بڑی ہوگی؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ تمہارا گوادر والا بلوچستان، یہ علی کی سلطنت میں. اور کہہ رہے ہیں کہ میری یہ پھٹی ہوئی جوتی تمہاری سلطنت سے بلند ہے. بس سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک مہینے میں بات سمجھ میں آ گئی کہ تخت سلطنت وہ ہے جہاں کبھی باطل کے قدم آئے کبھی حق کے قدم آئے، اور علی کی جوتی وہ ہے جہاں پھر حق کا قدم آیا باطل نہیں آیا. تقریر رک گئی، اب تو دامن وقت پہ گنجائش بھی نہیں ہے. اور اب ظاہر ہے کہ جب تیسرے مسئلے کا آغاز ہوگا تو دیکھیں گے. بس کربلا حق اور باطل کی لڑائی.
جملہ کبھی پھر صحیح. حق کے حوالے سے میں جملے تک آیا ہوں. کربلا حق اور باطل کی جنگ. عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. سامان سفر کی تیاری کرو. کل سب نے بیان کیا نا میں نے کہ رسول کے مزار مبارک سے کیسے رخصت ہوئے, بھائی کے قبر پہ کیسے گئے, ماں کی لحد پہ کیسے آئے. یہ بیان کر چکا. سامان سفر تیار ہوا. کل سب نے دوسری مجلس سے تقریر کرتے ہوئے میں نے یہی عرض کیا کہ قافلے کی تیاری کیسی تھی. لیکن اب ایک جملہ سنتے چلو اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے ذہن میں رکھو. آج گفتگو یہی رک جائے گی. جب حسین تیار ہو چکے, سامان لادا جا چکا, تو ایک مرتبہ حسین کی پھوپھی ام ہانی حسین کے پاس آئی اور کہا بیٹا, علی کی بہن ہیں حسین کی پھوپھی ہیں, کہا بیٹا سفر مبارک ہو, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم سفر کو کچھ دنوں کے لیے روک دو. کہا پھوپھی اماں بات کیا ہے, سنو گے؟ ام ہانی فرمانے لگی کہ بیٹا ہم بنی ہاشم میں یہ ایک دستور پڑ گیا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جنوں کی عورتیں نوحہ پڑھتی ہیں, ماتم کرتی ہیں. جب رسول کا انتقال ہوا تو جنوں کی عورتوں نے ماتم کیا تھا, نوحہ پڑھا تھا. جب تمہاری ماں اس دنیا سے گئی تو ہم نے پھر تمہارے گھر میں ماتم کی آواز سنی, نوحے کی آواز سنی. جب تمہارے بابا اس دنیا سے گئے تو بڑا ماتم ہوا, عورتیں نظر نہیں آتی تھی, عورتیں نظر نہیں آتی تھی لیکن ماتم کی آواز آتی تھی اور نوحے کی آواز آتی تھی. تمہارے بھائی اس دنیا سے گئے تو اس وقت بھی جنوں کی عورتوں نے ماتم کیا. اور بیٹے تو نے جس دن سے فیصلہ کیا ہے کہ تو مدینے کو چھوڑ کے چلا جائے گا, عورتیں تو نظر نہیں آتی لیکن ماتم کی آواز آتی ہے کہ ہمارا حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے, ہمارا حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے. تو بیٹے سفر کو ملتوی کر دے. تسلی دی, سمجھایا, خدا حافظ کیا, آگے بڑھے. تمہاری سدائے بلند ہو گئی, گریا ہو گیا. لیکن جملہ سنتے چلو. آئے حضرت ام سلمہ کی خدمت میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کی زوجہ ہیں اور بچپنے میں انہوں نے حسین کو گود میں پالا ہے. حضرت ام سلمہ یاد رکھنا, یہ شخصیت بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے. ایک دن اطمینان رسول, یہی فضائل ہیں, یہی مسائل ہیں. رونے کے دن ہیں اور رونا بھی ہوگا, لیکن بات کیا سن لو. ام سلمہ بیان کرتی ہوں کہ ایک دن رسول میرے گھر میں آئے اور کہنے لگے کہ ام سلمہ میں آج کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا, میں آرام کرنا چاہتا ہوں, حجرے میں جا رہا ہوں, حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ جاؤ اور اب میں کسی سے نہیں ملوں گا. ام سلمہ دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی. اتنے میں چھوٹا بچہ حسین آیا اور جانا چاہا رسول کے حجرے میں. ام سلمہ نے کہا کہ بیٹے آج تمہارے نانا تھکے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آج میں کسی سے نہیں ملوں گا. بچے نے نانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا کیا نانا ہم سے بھی نہیں ملے گا؟ کیا نانا ہم سے بھی نہیں ملیں گے؟ کہا ہاں بیٹے, کہا تو نہیں تھا کہ کسی سے نہیں ملیں گے. بچہ پلٹ گیا. جب بچہ پلٹا تو رسول نے یہ صورتحال چھین لی تو کہا کے کہنے لگے, ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی پلٹا دیا, تم نے میرے حسین کو بھی پلٹا دیا. بس کانپنے لگی ام سلمہ, دوڑتی ہوئی گئی. کہا بیٹے بیٹے چلو تمہارے نانا تمہیں بلا رہے ہیں. کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ نانا آج نہیں ملیں گے, ہم نہیں جائیں گے.
پیار کیا, گود میں اٹھایا, لائی اور رسول کے سینے پہ لٹا دیا. دروازہ بند کر کے پھر بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد ام سلمہ نے رسول کے رونے کی آواز سنی, رونے کی آواز سنی. دروازے کے باہر سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا کوئی مرض ناحق ہے؟ کہا ام سلمہ اندر آ جاؤ, مرض کوئی ناحق نہیں ہے. ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ جب میں داخل ہوں تو میں نے دیکھا کہ بچہ سینے پہ سو رہا ہے, رسول کی مٹھی بند ہے اور رسول ہچکیاں لے لے کر رو رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ کہا ابھی کے بھی رہے تھے اور کہہ گئے یا رسول اللہ آپ اس بچے کو بہت چاہتے ہیں نا, یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. اور یہ حکم اللہ, دو جملے اور سن لو تاکہ یہ سفر کی منزل آسانی سے گزر جائے. اور ایک مٹھی خاک اٹھائی کربلا کی, جبرائیل نے رسول کے ہاتھ میں دی, رسول نے ام سلمہ کے ہاتھ میں دے دی. کہا ام سلمہ اس مٹی کی حفاظت کرنا, اور جس دن یہ مٹی خونی ہو گئی اس دن سمجھنا میرا بیٹا مارا گیا. آئے ام سلمہ کی خدمت میں, کہا نانی اما اجازت ہے؟ کہا بیٹے کہیں بھی جائے اجازت ہے لیکن عراق نہ جانا. کہا نانی اما کیا ہے مسئلہ؟ کہا وہ مٹی میرے پاس محفوظ ہے, تیرے نانا رویا کرتے تھے اور کہتے تھے عراق میں میرا حسین مارا جائے گا, نہ جائے گا. ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا, زمین کربلا بلند ہوئی, وہاں سے مٹھی خاک اٹھائی اور کہا نانی اما اسے بھی اپنی اس مٹی میں ملا کے رکھ دے. بس توجہات مقبول رہی. ام سلمہ نے مٹی ملا کے رکھ دی, مٹی ملا کے رکھ دی, خدا حافظ کیا, باہر نکلے, سامان تیار ہے. جب باہر نکل رہے تھے تو ایک کنیز نے پکار کے کہا کہ یا ابا عبداللہ آپ کی بیمار بیٹی. آپ کا انتظار کر رہی ہے, آئے. سہرا کو اپنے سینے سے لگایا, سہرا نے کل 2 باتیں کہی. کہا بابا میں ساتھ چلنے کی کا اظہار نہیں کر رہی ہوں, بس اتنی بات ہے کہ جب پہنچ جائے تو مجھے بلا لیجیے اور جب تک نہ آئے خط کے ذریعے اپنی خیریت اور اصغر کی خیریت لکھتے رہیں. تم نے جلیہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, وعدہ کیا بیٹی سے, باہر نکلے. باہر نکل کر اپنے فرض رسول جناب پہ سوار ہوئے. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو, تقریر تمام ہو گئی. جیسے ہی سوار ہوئے نا, ایک مرتبہ عباسی سوار ہو گئے, ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی, عباس تمہاری ماں بلا رہی ہے, تقریر تمام ہو گئی, عباس تمہاری ماں بلا رہی ہے. کہنے لگے ابھی تو اما سے خدا حافظ کر کے آیا ہوں. کہا پھر بلا رہی ہے. گئے تو دروازے کا پردہ تھامے ہوئے کھڑی تھی ام البنین. کہا بیٹے بس ایک بات کہنی ہے, تو میری جان ہے, حسین فاطمہ زہرا کی جان ہے. بیٹے بیٹے مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا, اپنی جان حسین سے قربان.
رسی نے ماتی دستہ رسی سرکی سے گزارش کے پرشادہ پر آتا